الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يقس التكريم. السامعين المكرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور اس مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی مخلوق کے اس ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمائے. ہر پیغمبر اور نبی نے اپنی اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنے دن رات وقت کیے. آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں اس طرح سب سے اعلی اور ارفع اور اسما ہے. آپ کے ارشادات اور آپ کی توجیحات بھی اسی طرح کوئی کائنات کی توجیحات سے ارفع اور اعلی ہے. انسان کو اللہ تعالی نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ڈالی ہے. حضرت انسان کو اپنے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں جتنا اس کے رب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا. جب میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے، وہ اللہ عزوجلال زیادہ جانتے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات حقائق کی روشنی میں زندگی گزارنا ہی میری کامیابی کی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی. 10 صدیوں تک صرف ایک اللہ عزوجلال کی عبودیت اور عبادت کی جاتی رہی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. رب تعالیٰ کی وہ عظمت، وہ شان، وہ جلالت، وہ قدسیت بھولتے بھولتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں نے تعلق جوڑنا شروع کیا، اور آخر وہی کچھ ہوا جو آج آپ سنتے ہیں. تھا تو بیٹا ہی نوح علیہ السلام کا، لیکن جب اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے بلکہ عقل کو نفس پہ مقدم کیا، دلائل نے اپنی سوچ کو مقدم کیا، تو وہ غرق ہو گیا. اور یہاں رکھے میں ایک نصیحت پیش کرنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی اپنے علم، عمل، منصب، کسی نعمت پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اکبر داعیہ، اکبر داعیہ علی وجہ الارض، 950 سال تک اللہ عزوجلال کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر، لیکن اس کا بیٹا اس دعوت کو قبول نہیں کر سکا اور آخر باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا. اکبر طاغیہ علی وجہ الارض، اپنے زمانے میں سب سے بڑا طاغیہ آزر صرف بت بناتا ہی نہیں تھا، اس بتوں ان بتوں کو بیچ کے ذریعے معاش بھی اس نے اسی کو بنایا ہوا تھا اور اس کی پوجا بھی کرتا تھا. اس طاغیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہیم جب تھے امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل اللہ کرا دیے ہیں. اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے کسی ہنر، فن، نیکی پہ ناز نہ کیجیے گا، اور زندگی میں کبھی بھی زندگی کے کسی معاملے کو بھی سمجھتے ہوئے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم نہ کیجیے گا. باپ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی بنائی، بیٹے کو آواز دیتے ہیں یا بنائی ارکم بانا، بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، یہ کشتی میں اس پہ سوار کیوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا وہاں بھی پانی آ سکتا. جو انسان اللہ عزوجلال کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی عقل پہ صحیح سوچتی بھی نہیں ہے، اور جس رب نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے پہاڑوں کو، اور جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور تجھے عرش سے وجود بخشا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی نہیں پہنچا سکتا. باپ نے پھر کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ تیری معمولی سی عقل تجھے گمراہ کر رہی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتا ہے تمہیں پہاڑ کا خالق کون ہے؟ آج تو نہیں بچے. اگر نبی کا بیٹا اپنی عقل کو، اپنی خواہش کو، اپنی کشید کی گئی سوچ کو نبی کے حکم پہ مقدم کرے، شریعت پہ مقدم کرے، اللہ کی رہنمائی پہ مقدم کرے، وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے سامنے ڈوب جاتا ہے, میں اور آپ کون ہیں؟ اس کی زندگی میں کبھی بھی قرآن کی بات آئے, حدیث کی بات آئے, تو اپنی عقل کو اس پہ مقدم نہ کرنا اور نہ ہی اس کو ترجیح دے. یہی وجہ ہے دس صدیوں تک اللہ حضور جلال کی عبادت کی گئی, نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے جزوں میں ظاہر ہونا شروع ہوئے, اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں 1400 سال گزر گئے, جس نے قرآن کو حجت مانا, حدیث کو حجت مانا, اللہ نے اس کے عقیدے کو بھی سلامت رکھا, اس کے منحص کو بھی سلامت رکھا, اس کی سوچ کو بھی پولائٹ بنایا, اس کے اعمال کو بھی صالحہ بنایا, اس کی زندگی کے چال چلن کی رہنمائی بھی کی اور سرپرستی بھی کی, اور رب تعالیٰ نے اسے اپنا مقرب بھی بنایا, اور جن جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھول گئے. میں اپنی گفتگو کا آغاز دو بنیادی نقطوں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں اس اپنے مالک اور خالق کی شان کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی ذات کے بارے میں بھی, جس کی صفات کے بارے میں بھی آج مخلوق شک کرنے لگے. وہ خالق و مالک جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے, کچھ لوگ دہریے ہوتے ہیں, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر, جن کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو زمانے کا چل چلاؤ ہے, کوئی زندہ ہوتا ہے کوئی مرتا ہے, کوئی ایسا خالق و مالک نہیں. اللہ ایسے دہریوں کے نظریات سے ہمیں محفوظ فرمائے. دہریوں کا نظریہ ابھی ختم نہیں ہوتا, ایک دوسرا نظریہ اس وقت دنیا میں عام ہو گیا کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو ہے, لیکن اصل میں اللہ آدم میں سرایت کر گیا, نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, حقیقت میں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا, وہ اللہ کو سجدہ تھا. اور آج مثنوی رومی کو آپ اٹھائیں گے تو یہی عقائد رومی کی آپ کو پڑھنے کو ملے. ابھی اس نظریے کے غلط نتائج, اللہ سے دوری ابھی وہ ختم نہیں ہوتی. تیسرا نظریہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے, اس میرے مالک کی ذات کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو عرش کا مالک ہے, عرش پر مستوی ہے اللہ عزوجلال, وہی تو محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آیا تھا. دیوان فرید کو اٹھائیں تو فرید یہی کچھ بیان کرتا ہے. رب سے دوری کے یہ نظریات اپنی جگہ جڑے جوائے بیٹھے ہیں. چوتھا نظریہ میرے رب کے بارے میں انسانوں نے بنا لیا کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہے, یہ تو بے انسان نظر آتا ہے, یہ اللہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ کے اندر یہی عقائد بیان کیے. ابھی امت اس بھنور سے نہیں نکلی, ایک اور نظریہ معاشرے کے اندر سرایت کر گیا جس کو آج وحدت الوجود, وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے, اور ابن عربی جس کے نظریات سے اللہ نے محفوظ فرمائے اس نے یہ کہا تھا کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی جو کہ اس میں بھی انوار الہی نظر آتی ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. ان تمام عقائد باطلہ نظریات منحرفہ کو چھوڑ دیجئے, آئیے رب تعالیٰ سے ہی اس کی شان پوچھئے, قرآن کی روشنی میں ہی رب کی شان کو سمجھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں اللہ کی شان کو سمجھیے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات کے بارے میں کہ اللہ عزوجل جلال کی ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے, وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے, وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں. جو ذات ہوتی ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہے, انسان مخلوق ہے, ایسی کتنے صفات ہیں مخلوق کے اندر, تو بہت ساری صفات ہوں لیکن جو اس مخلوق کا خالق ہے اللہ عز و جلال, اس کے بارے میں نظریہ یہ رکھا جائے کہ اس کی صفت کوئی نہیں, بھلا یہ کسی انسان کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ارے تجھے پیدا کرنے والا جس نے تیرے اندر کتنی خصوصیات رکھی ہیں, جس نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی صفت اور خصوصیت ہوگی نا؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات کو بھول گئے مسلمان, اللہ کی صفات کو بھی بھول گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا الذات المجردہ, اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے, والعیاذ باللہ. کیا ہے اگر اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں. انہیں کوئی معطلہ کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی صفات تو ہیں لیکن جس طرح ہماری صفات ہیں انہوں نے خالق و مخلوق کی تشبیہ پیش کر دی, مشبہ ہیں, اور وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور کتنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چھ صفات ہی ہمیں ملی ہیں, باقی صفات کوئی نہیں ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رب کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا یقینا ہونا چاہیے جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اس کی صفات بھی ہیں, وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی بے مثال, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ حضر جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی, ان للہ 99 اسما منہ الا واحد, اللہ کے 99 نام, من احصاها دخل الجنہ. اس کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے, احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کو یاد کرتا ہے, احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے, احصاء کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے, یا غفور اغفر لی ویا کریم اکرمنی, اے بخشنے والے مجھے بھی بخش دے. اے عزتوں والے مجھے بے عزت سے نواز دے. جو 99 نام ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لاکھ تعداد نام ہیں, لیکن جو 99 نام یاد کر لے, معانی کو سمجھ لے اور پھر اللہ کو پکارے. اللہ عزوجل جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں دخل الجنہ, اللہ کی شان اور عظمت دیکھیے جو اللہ کے ناموں کو اپنی زبان کے لاتا ہے, اللہ اسے بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ عز و جلال کی صفات کے بارے میں اور ناموں کے بارے میں رہنمائی ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے. اللہ عز و جلال کی صورت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے, خلق اللہ آدم علی صورتی, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. وطوله 60 ذراعا, اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ اس کا طول تھا, اس کا قد تھا. اللہ عز و جلال کے چہرے مبارک کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ساری دنیا فنا ہو جائے گی اگر باقی رہے گا تو اللہ عز و جلال کا چہرہ مبارک رہے گا. کیسا ہے وہ چہرہ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس کی عظمت کو لائق ہے, اس کی جلالت اور تقدس کو لائق ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بیان کیا اور خود قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, اللہ عز و جلال کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, اللہ عز و جلال کی مبارک آنکھیں بھی ہیں, اللہ عز و جلال کی مبارک ہاتھ بھی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. کیسے ہے ہاتھ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے, وہ میرا مالک ہی جانتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مالک خواب میں مجھے خوبصورت شکل میں نظر آئے اور مجھ سے پوچھا میرے مالک نے, میرے محبوب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ میرے تو علم میں نہیں, تو بھی جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جلال کے خواب کے اندر ہاتھ رکھنے اور ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. تو اللہ عز و جلال نے کس طرح انسان کو پیدا کیا, کس طرح اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. انت الذی خلقک اللہ بیدی, موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ عز و جلال نے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ عز و جلال کی مبارک مٹھی کا تذکرہ حدیث کرتی ہے لما خلق اللہ الخلق قدر قوة من جميع الارض, اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں نٹی لی. اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال بیان کرتے ہیں, فرمایا وناقض اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه, کتنی بڑی زمین ہے یہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال کی مٹھی. کی مبارک میں ہوں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ آسمان جن کو کچھ دیر تک ہم دیکھتے رہیں تو آنکھیں تھک ہار کے ذلیل ہو کے واپس پلٹ آتی ہیں، یہ سارے کے سارے آسمان اللہ عزوجلال اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے، لپیٹ لیں گے۔ اللہ عزوجلال کے پیارے پیغمبر نے اللہ عزوجلال کی انگلیوں کا بھی تذکرہ کیا، آپ کے شیان شان اللہ عزوجلال کی مبارک پنڈلی کا بھی تذکرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یکشف ربنا عن ساقه یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عزوجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے۔ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ، ہر مومن مرد اور مومن عورت فوراً سجدے میں گر جائے۔ ويبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء، لیکن جو ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے دنیا میں، قیامت کو سجدہ نہ کر پائیں گے۔ فيذهب ليسجد ويعود ظهره طبقا واحدا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر تخت بن جائے گی۔ كلما اراد ان يسجد خر على قفاه، وہ سجدہ کرنے کی خواہش کریں گے، سجدہ تو نہیں کر پائیں گے اپنی بدھی کے بل گر جائیں گے۔ اللہ نے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اپنے رب کی پہچان کرو۔ سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو سمجھایا ہے وہ اللہ عزوجلال کی شان اور عظمت کو سمجھایا ہے۔ سب سے پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دی، وہ اللہ عزوجلال کے تعارف اور عظمت کی دعوت۔ سب سے پہلا پیغام دے کے جب موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے بارے میں پیغام تھا کہ اس کی ذات کو پہچانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے جب صحابی آئے اور آپ یہ کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے پہلے پر سوال کیا اس لونڈی سے کہ پہلے اس کا ایمان تو دیکھیں۔ آپ نے سوال کیا اَيْنَ اللہ، صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت میرے اور آپ کے ایک پیغام ہے۔ کسی انسان کے ایمان کو چیک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، اس کا رب کے بارے میں تصور کیا ہے۔ لوبی سے اللہ کے رسول نے پوچھا اَيْنَ اللہ، بتاؤ اللہ عزوجلال کہاں ہے؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اس لونڈی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ تو آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا میں نانا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی سوال کیے اللہ کے بارے میں کہ اللہ عزوجلال کہاں ہے اور اپنی رسالت کے بارے میں، ساتھ یہ حکم دے دیا اعتقها فإنها مؤمنة، اس کو آزاد کر دو مومن عورت ہے۔ تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، میں جس رب کی عظمت کے ٹھیک الاپنا چاہتا ہوں، میں جس رب کی شان کو سمجھنا چاہتا ہوں، وہ رب مستوی علی العرش ہے۔ سات آیتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ یہی وجہ ہے عبد الوهاب بن الحکیم فرمایا کرتے تھے، من زعم ان الله ها هنا فهو جهمي خبيث ان الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا، کسی مسلمان کا تو یہ نظریہ بن جائے کہ اللہ عز و جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں بلکہ یہاں ہے, تو لفظ کیا بولے جہمی خبیث, یہ خبیث جہمی ہے, اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا اور الرحمن علی العرش استوى, استوا کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال سنا وعلیہ الرحماء یعنی العرق, ان کے پسینے چھوٹ گئے کہ اللہ کے بارے میں مخلوق سوال کر رہی ہے کہ استوا کا کیا معنی ہے, اور اللہ کے بارے میں اس نے تعارف نہیں حاصل کیا. واطرق القوم, لوگوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے کہ یہ سوال کیا ہو گیا, اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہتے ہیں. امام مالک نے اپنا سر اٹھایا اور کہا الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن يكون ضالا وأمر به فأخرج. قرآن نے چونکہ یہ لفظ بول دیا ہے استواء, یہ معلوم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے. قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا کہ اللہ مستوی کیسے ہیں, اس لیے ہم بھی بیان نہیں کر سکتے. اور جو بیان چیز نہیں ہوئی اس کی قرید میں جو جاتا ہے, کہ راستے میں جو چلا جاتا ہے, اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے. اور ساتھ امام مالک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہی ہے جو سوال کر رہا ہے, اور حکم دیا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے, اس کو نکال دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تعارف کروایا, کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس سے اتنا تو پوچھو تمہارا رب کے بارے میں تصور کیا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ بالسماء فقد کفر, جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ عز و جلال آسمانوں میں نہیں, وہ تو کفر کا مرتکب ہوتا ہے, کیونکہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. میرے رب کی شان کو دیکھیے, اللہ نے زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا بنایا, اور پہلے آسمان کی تھکنس کو اللہ عز و جلال نے 500 سال کا بنایا, اسی طرح دوسرا آسمان, اسی طرح تیسرا آسمان, اس طرح چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان. اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ عز و جلال نے اس کے اوپر ایک سمندر بنایا ہے اور وہ بھی 500 سال اس کی گہرائی ہے, اور اللہ عز و جلال کی کرسی ہے, اور اللہ عز و جلال کی کرسی اس کے لیے بھی 500 سال کا سفر ہے. میرے مالک کی شان اور عظمت کو میری اور آپ کی عقل بیان کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت, اتنی بڑی بادشاہی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب میں سدرت المنتہا پہ گیا, میں جبریل امین کو دیکھا, یہ اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ, علیہ ستو میں اتی جناح, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے 600 پر تھے. اس مالک نے فرشتہ اتنا بڑا بنایا ہے, اس مالک کی اپنی عظمت اور شان کتنی ہوگی. ينتشر من ريشه التهاليل الدر والياقوت, جبريل عليه الصلاة والسلام کے 600 پروں میں جس طرح رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے, اللہ عز و جلال نے فرشتوں کو کیسا بنایا, خود اس کی عظمت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوزن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله من حملت العرش. اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جن آٹھ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. ان نادین شحمت اذن الى عاتقی مسیرۃ سبع مئۃ عام. فرشتہ اس کے کندھے اور کان تک کا سفر کتنا ہے؟ آج میرے اور آپ کے کندھے سے کان تک کا سفر کتنا ہے؟ چار انگلیاں. کسی کی اگر گردن لمبی ہے تو چھ انگلیاں. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے, ان میں سے ایک فرشتے کی بات اللہ قسم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کندھے سے کان تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا سفر ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے تو بنانے والا کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذن لی ان احدث عن دینک رجلاہ فی الارض وعنقه مسنیۃ تحت العرش وهو یقول سبحانک ما اعظم شانک. اللہ عز و جلال نے اجازت دی اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں ایک ایسے مرغے کے متعلق بتاؤں, صحیح الجامع کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں, جس کی ٹانگیں زمین پہ ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے. آپ نہیں سمجھے زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بولے نہیں. میں دوبارہ پوچھ سکتا ہوں, زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تھکاوٹ ہوگی, تھوڑا سا ساتھ چلنے کی کوشش کریں. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور پہلے آسمان کی تھکنس, اور اسی طرح سات کو آسمانوں کا درست اوپر کیا ہے, کتنی سی گہرائی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی کہ میں ایسے مرغے کے بارے میں بتاؤں جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے. یہ کتنا بڑا ہے! اور سوچنے کی بات ہے, اگر ایک ہی مرغا اللہ روز کر کے جنتیوں کے سامنے رکھ دیں تو کتنے دیر میں کھائیں گے؟ لیکن اللہ نے تو جنت میں اس سے بھی خربوں بڑی نعمتیں بنائی ہیں, جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں آج تک نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال بھی آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کے کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع. اللہ ذوالجلال نے ایک انگلی پہ سارے آسمانوں کو رکھا ہے, والارضین علی اصبع, اور دوسری انگلی پہ ساری زمینوں کو روک رکھا ہے, والجبال علی اصبع, اور دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ایک انگلی پہ روک رکھے ہیں, والشجر علی اصبع, دنیا کی جتنی شجر کاری ہی اللہ نے ایک انگلی پہ روکی ہے, والخلائق علی اصبع, اور پوری کائنات ایک انگلی پر ہے. ثم یقول, پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں, انا الملک, میں ہوں بادشاہ, یہ میری ہی بادشاہت ہے جو دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه
تو اتنی بات سن کے اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے اور آپ نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرٍ ابھی بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر پہچانی نہیں. فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا له. صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تعجب کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال نے ایک انگلی پہ پوری کائنات کو رکھا ہے, تم نے پھر ابھی بھی اللہ کی صحیح پہچان کی ہے, تم نے ابھی بھی رب تعالیٰ کی صحیح قدر کو پہچانا نہیں. تو آئیے قرآن مجید کے پیغامات کی روشنی میں اللہ ذوالجلال کی شان کے چند نمونے سے میرا مالک میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. اللہ عز و جلال ہر چیز کے خالق اور وہ ہر چیز پر نگران بھی. اللہ سے جلال نے فرشتوں جیسی مخلوق بھی بنائی اور اللہ سے جلال نے ایسے ایسے پتنگے بھی بنائے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وزن ہی کر سکے. اور ایسی ایسی مخلوق اللہ سے جلال نے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک وہ آلات ایجاد ہی نہیں ہوئے کہ جس کے ساتھ ان کو دیکھا ہی جا سکے اور ان کی ذریعے شناخت کی جا سکے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القهار. ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ سے چلا اور جو غالب ہے پوری دنیا پر. اور کسی جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَأَنَّا تُفْتَكُونَ. خالب تو اللہ ہے پھر دنیا کو کہاں, اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں تو کہاں کہتائے جا رہے ہیں. وہ کون ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ فلاں پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی خالب نہیں, اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے, لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں دل میں سوال اٹھے گا من خلق السماء, آسمان کس نے بنایا؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنایا. من خلق الارض, زمین کس نے بنائی؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنائی. یہ شیطانی سوال ہوتا ہے جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. من خلق ربك, بتاؤ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے سوچ کریں, ایسی اچانک سے سوچ آئے, تین کام کر لو پھر یہ سوچنے سے رک جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, اس شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اسی کو ہی خالق مانو. اگر کوئی سوال دل میں پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ, اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرو اور فوراً سوچنے سے رک جاؤ. اللہ ذوالجلال خالق ہے تو قائل بھی وہ ہے. میں اور آپ بھی اللہ کی ملکیت ہیں. اللہ حضرت جلال بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کو بیان کرتے کرتے راتیں گزر جائیں. ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے دیکھا تو پھر آسمان کتنا بڑا ہے, بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو گئے, اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کیسے کھڑا ہو گیا, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں کر سکی. آج تک سائنس نے بہت کلا بازیاں لگائی, ریولوشن تو ہے, لیکن آج تک یہ بیان نہیں کر سکی کہ آسمان کی انتہا کون ہوتی ہے. اتنی بڑی بادشاہی, اتنی بڑی بادشاہی کا تعالیٰ کی, اور اللہ حضر جلال نے کتنی زمین کرائی, پانیوں کا سلسلہ جس کی پیمائش نہیں کر سکا. انسان کتنے ہیں آج تک پیدا کیے اور کتنے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے روزانہ فوت ہوتے ہیں, کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں قابل سے قابل انسان کو بٹھا دو, 10 بندے سامنے بیٹھے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں, یہ قابل انسان اگر کسی ایک کی پوری گفتگو لکھ کے بتا دے جو چاہے وہ مانگا انعام دینے کو تیار. 10 لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے, اربوں کی تعداد میں انسان, جانور, پرندے, حیوانات, درندے, سب کی اللہ حضور جلال سکتا بھی ہے, سب کو آبادی کرتا ہے. انسانوں میں سے تو انگلش بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, عربی بول رہے ہیں, نہ جانے کتنی زبانیں ہیں, یہ صرف تیرے مالک کی بادشاہت ہے. وہی سب کی سنتا ہے, وہی سب کو آباد کرنے والا ہے. یہ صلاحیت مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی, جے جائے کہ مخلوق میں پیدا ہو جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ. اس آیت
کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا
سوال کرنا چاہوں گا, میرا اور آپ کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. آج دنیا کو کیا ہو گیا, یہ اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوتے تو یہ ہمیشہ اللہ حضور جلال کے مطالعے کی اپنے آپ کو مضبوط کرتے. کروڑوں روپے انسان خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے, لوگ میری تعریف کریں, لیکن یاد رکھنا ساری کائنات کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. جب اللہ عز و جلال نے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے, بین اصبعین من اصابع الرحمن, اللہ عز و جلال کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ کو پسند آ جائے تو دنیا کے دلوں میں بھی اس کی پسند کو ڈال دیتے ہیں, جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کے دلوں میں بھی اس انسان کے بارے میں ناراضگی آ جاتی ہے. اس لیے کیوں نہ کوشش کی جائے اس رب کو راضی کرنے کی جس کے رضا سے پوری کائنات راضی ہو سکتی ہے. اللہ حضور جلال راضی ہے, وہ اکیلے خالق اور مالک نہیں, جسے بھی صرف وہی دے سکتا ہے. ان اللہ
جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہی ملے گا,
بت میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کا ایک لقمہ چھین نہیں سکتی. میرا دل مقرر ہے اس بات پہ. آج امت کو یقین ختم ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمَا مِن
چوس کے لیے اور اپنی خوراک بنایا اور بڑھ گیا.
کس کی خوراک کہاں رہی، کب وہ زمین پہ ظاہر ہوئی، کب پرندہ اڑا، کہاں وہاں آ کے جھکا اور اس کی خوراک بنی. یاد رکھنا جو تیرے نصیب کے اندر ہے دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور تیرے نصیب کو توڑ نہیں سکتے. نصیب کا جو صحیح وقت وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ وَنَالَ نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْيَدَيْنِ. تیرے نصیب میں اگر کوئی اتنا ہے تو پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا تو اللہ تمہیں نکال کے پہنچائیں گے. جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا بس اوقات تم اس کو دکھا نہیں سکو گے.
اور آپ نے کتنی موقعوں کے تذکرے سنے.
بس ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، بس ایک لقمہ ہی اٹھایا ہے اور تو گیا اس پر نہیں. اس کی یقین بنائیے، رازق ہے میرا مالک، خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اس کے رزق کے بارے میں کبھی منظر نہ ہوئیے. ان رزق المؤمن یستبقى، مومن کا رزق لیٹ ہوتا ہے، مقدر نہیں ہو سکتا. سوچیے تو صحیح، اللہ کتے کو بھی دے رہا ہے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، تو جو نماز پڑھنے والا اس کے سامنے جھکنے والا اس کو محروم کرے گا؟ فرق صرف یہ ہے جو آج دنیا کے اندر دوڑ لگی ہے، سٹیٹس کی دوڑ، فیم کی دوڑ. میرا سٹیٹس بنے، اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کو خاص سمجھ کے مت اختیار کرو، ضرورت سمجھ کے اختیار کرو. ضرورت اللہ فقیروں کے بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشات تو بادشاہوں کے بھی پوری نہیں. یہی وہ راز ہے جس کے ذہن میں آ جائے کبھی پریشانی نہیں ہوتی.
کتنے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا، ارے بھائی کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گا، وہ جیسا کیسے کھائیں گے، تم کو کتنے نہیں.
اور اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ میری تو دس انگلیاں گواتی ہیں، تو ذرا سوچیے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ بھوکے مرتے ہیں.
میں لوگ اس سے آپ سے شیئر کرتا ہوں، شاید یہ مسئلہ واضح ہو جائے.
میں اور آپ سوچتے ہیں میرے بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا، مت سوچیے، یہ سوچیے کہ میرے بچوں کی جنت کیسے بنے گی، میں اللہ کی جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں. اللہ حضرت جلال نے قرآن مجید میں قصہ بیان کر کے عقل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں تاکہ سچو یہ عقل ہے. وہ کہنا صالحا، یتیم بچوں کا والد جب فوت ہو گیا، یتیم ہوئے، والد میں خزانہ چھپایا ہوا تھا دیوار کے نیچے، دیوار گر گئی، خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی اور لے سکتا تھا.
میرا آپ کا عقیدہ ہے ایک گھر سارے لوگ ہوں
تو نبی نہیں بن سکتا، یہ نبوت اللہ کا انعام ہے، قصبی نہیں ہے. لیکن دیکھیے میرے رب نے یہ تین بچوں کی پلاننگ کیسے کروائی. اللہ نے خزے کو حکم دیا، موسیٰ کو حکم دیا، دونوں کے اندر ہیں، کہا جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے بطور مزدور دیوار تم کھڑی کرو، نبیوں کو لگایا کہ یہ تم خزانہ محفوظ کرو. بندہ ایک ہے لیکن اس کی اولاد کے مال کو سنبھالنے کے لیے اللہ کام کروا رہے ہیں تو کس سے؟ انبیاء سے.
کس طرح موسیٰ علیہ السلام جب دوڑے،
کہاں دوڑتے دوڑتے پہنچے؟ شعیب علیہ السلام کے علاقے میں. بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں چل چل کے جھکی بھی ٹوٹ گئی، کھانا پاس نہیں، جھولا پاؤں میں نہیں، نوکری نہیں، گھر نہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں. دو بچیوں کو دیکھا وہ ایک سائے پہ کھڑے ہیں.
پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں پتھر نہیں اٹھایا جاتا،
لوگ
پانی پلا دیتے ہیں تو بعد میں اپنے جانوروں
کو پانی پلاتی ہیں.
صرف کیا کیا؟ نیکی کی، آگے بڑھے،
پتھر اٹھایا, پانی پلا دیا,
اس کو جانوروں کو واپس آ کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے صرف ایک لفظ بولا ہے, فقیر, اللہ میں تیری خیر کا بہت فقیر ہوں,
کچھ نہیں پاؤں میں جھکی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوبست ایسا کروایا. کچھ دیر کے بعد ہی
سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آئی, اس نے آ کے کہا کہ میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں اور جا کے پہلے سے میرا
آج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے ایک سال کا, پیغام کیا ملا, کھانا بھی ملے گا,
مکان بھی ملے گا اور آٹھ سال کی نوکری بھی تمہیں دیتا ہوں, اور اگر اتنا کام کر لو تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں.
کیا
رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو کبھی اللہ کی قسم رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی اسے یہ فکر نبھال کرے. اور اسی لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا, پریشان ہونا تو انسان کی فطرت ہے لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. پریشانی تو بھی ہم کو بھی آئی
لیکن ہر وقت اسی پریشانی میں کیا بنے گا,
کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہوتا, اسے یقین کرنا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا.
اللہ عزوجل جلال سب کو پالنے والے ہیں, ہر چیز پہ قادر ہیں.
ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ اس بات پہ قادر ہے اگر
کہ وہ مصر کے کنویں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں
تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں. کسی مصر کی حکومت سے بھاگنے والوں کو بیچروں میں بند کروا دیتے ہیں.
وہ بادشاہ اتنا بڑا ہے, وہ قادر اتنا ہے.
وہ اللہ عز و جلال وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا.
یہ قصہ تو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں قرآن میں کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کمرے بند ہیں, بھول کے کھانا دینے آئے, دروازہ کھولا تو کون سے پھل پڑے تھے,
موسمی تھے,
کہاں سے آتے ہیں. یقین یہ بننا چاہیے میرا رب قادر ہے, وہ ہر چیز کو
پیدا کرنے میں بھی قادر ہے, بندوبست کرنے میں بھی قادر ہے.
اس لیے ہر ایک کی فریاد وہ سنتا ہے, اسی کو ہی پکارا جائے کہ اسی کی شان کے لائق ہے, اسی کی عظمت کے لائق ہے کہ پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے.
پیدا کرنے والا ہے.
کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے سب کو نواز نہیں,
اسی کی شان ہے.
دنیا کے اندر
کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی کو نواز سکتا ہو, یہ مدد کر سکتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یا
گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا,
لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. وہ کون سی جگہ؟
بیٹا گناہ کرنے کو ہی چاہے تو کر لینا,
لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا, کسی اور جگہ جا کے کرنا.
اور جگہ کون سی ہے؟ گناہ کرنے کو نہ جی چاہے تو کر لینا,
اتنا ہی کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے.
ایسا تو کسی کے پاس.
اس لیے میرے بھائیو, دنیا جہان کی مشکلات یہ میرے بھائی کی شان ہے, وہ دور کر سکتے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں
جلال کے سوا کسی کو نہ سمجھیے.
ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور ہدایت کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟
قرآن اور حدیث کا راستہ ہے.
ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں.
عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, جس کو دے اور اللہ عز و جلال جس سے چاہے بادشاہی کھینچ لے،
اس کی جب بھی عزت کی خواہش ہو
عزتوں والے سے ہی عزت طلب کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ عز و جلال کی عذاب دینے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں، جب وہ بخشنے کے آئے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بخش دیتا ہے۔
آپ مجھے بتائیے، کتا اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن انسان کے مقابلے میں اسی کیا حیثیت ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسی عورت جو نادان تھی برائیاں کرنے والی، اس نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اللہ سے جلال سے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہاں میں لوگ یہ کہوں گا، اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ کسی کو اگر پانی پلا دے تو اللہ آپ کو کیوں نہیں بخشے؟ وہ بخشنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو لایا گیا، اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، پوچھا تو نیکی، کہتے ہیں یہ قرض دیتا تھا اور ٹھیک دیتا تھا۔ اللہ نے پوچھا تو ٹھیک کہتا، اللہ مجھے قرض آتا تھا، چلو اس کے پاس ابھی قرض نہیں ہے لوٹانے کے لیے، مال نہیں ہے، چلو میں کو جیت دیتا ہوں، میں تجاوز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور تو نیکی نہیں تھی، اسی نیکی کی بنیاد پہ فرمایا کہ تجاوز کرنا تو ہمارے لیے زیادہ رائے دے جاؤ، ہم بھی تجھے معاف کر کے جنت میں بھیجا۔ اللہ سے جناب معاف کرنا چاہیے تو کس طرح معاف کر لیتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہاں کی سورت کا پڑے اگر کسی کے سمندر کی چھاپ لیتے گناہ ہے تو معاف ہو جائے۔
اور میں تو حیران ہوں شریعت کی خوبصورتی پہ،
اللہ نے رسانہ کا پیکج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا پیکج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سال کا پیکج دیا ہے بخشش کا، روزانہ کا پیکج کیا ہے، صلوات الخمس، پانچ نمازیں با جماعت پڑھ لی، جو گناہ ہوئے تھے سارے ساتھ ہی معاف ہو جائے۔
اپنے کا پیکج وضو کر کے وقت پیشوا پڑھنے آ جائے، گندے نہ بنا کے آپ کے خطبہ سنیں، نماز پڑھے،
اللہ سبحانہ جلال اگلے جمعے تک جتنے گناہ اسے معاف کرے۔
سلام پہلے دیکھیے، رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اگلا رمضان آ گیا،
اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دے۔
تو نے کھانا کھایا ہے، چھوٹی سی دعا پڑی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول ولا قوۃ، کھانا بھی کھا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر
پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے،
ایک آدمی کو قبر میں حکم ہوا سو کوڑے مارے جائیں، روتا رہا، سوال کرتا رہا، ایک کوڑا باقی بچا،
جب ایک کوڑا مارا گیا ہو نام
اسی قبر آپ سے بھر گئی،
پوچھتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب میرا اتنے قسم لے تصورت دعا ادھر بغیر قبول، تو میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑی تھی جس کی تمہیں سزا دی جائے۔
ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم رسید کیا گیا، وہ بلی کو نہ کچھ تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ خود ہی بلی کھا لے،
اللہ نے اس وجہ سے ہی اس کو جہنم میں پھینک دیا۔
اللہ عز و جلال کی شان رحیمی
دیکھیے، اللہ عز و جلال نے سو رحمتوں کو پیدا کیا، صرف ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے، اللہ نے 99 رحمتیں چھپائی ہوئی ہیں، قیامت کو اپنے بہنوں کو عطا کریں گے،
ایک رحمت کے نتیجے میں ماں بچے سے پیار
کرتی ہے، پرندے اور جانور اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کے ساتھ 99 ملا کے 100 کی 100 رحمتیں عطا کریں گے، کس کو؟ جو اللہ عز و جلال کا ولی بن جائے، اللہ عز و جلال پہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک لوگ کون ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے تقوی پہ بھی خواہش کی آنے دینی، دنیا چاہے ساری برائیوں میں لگ جائے،
میں برائی میں نہیں چاہوں گا, میں اپنے رب کو ہمیشہ راضی کروں گا.
صحیح بخاری کی روایت سنا کے میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں.
قیامت کا دن ہوگا, اللہ عزوجل اپنے بندے کو بلائیں گے اور پھر اس کو نام اعمال دکھائیں گے. پھر جال ہوتا ہے کہ پھر سب چھپا کے پوچھیں گے اتنا تم نے کیے بندہ کیے. اور غلط قید دی میرے بندے میرے فرشتوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا, غلط بات تو نہیں دیکھی, نہیں اللہ یہ گناہ نہیں کیا, منوائیں گے. لیکن اس بندے کی نیکی کیا ہے, یہ ذاتی عیب پہ پردہ ڈالتا ہے. اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ, کوئی نہیں دیکھ رہا اس کا. تم نے دنیا میں پردہ پوشی کی, میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں گرین چینل سے جنت بھجواتا ہوں. اے آپ سے دکھاؤں زندگی کے اندر کبھی اپنے بھائی کو آر نہ دے گا, کبھی اس کے ذاتی معاملات کو اچھالی مت. ایک ہوتے دلی معاملات, کسی کے عقائد کا مسئلہ ہے تو وہ تو بیان کرنا بھی آج نہیں کیا ہے, صحابہ نہیں کیا. لیکن کسی کی ذات کا معاملہ ہے, تو وہاں پردہ پوشی کرنی چاہیے.
ساری دنیا کو گالیاں دے, برا برا کہے, سخت سخت کہے,
آپ کو اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہیے, آپ کو اپنی عزت کو توڑنا نہیں چاہیے. یحیی بن معین کو کسی نے گالی دی تھی,
انہوں نے مسکرا کے
خاموشی اختیار کی. آس بیٹا انسان بیٹا ہے بھی میرے جواب آئے,
آپ گالی کا جواب کیوں نہیں دے رہے.
تو یحیی بن معین نے کہا تھا اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا, دین جو اختیار کرتا ہے اس کی زبان بھی خوبصورت بنتی ہے اور اس کا دل بھی خوبصورت بنتا ہے.
وہ کیا رستا تھا, جنت کی اشارت بھی گئی
اور 70,000 فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے چوم اٹھا. قوم کے سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں انعام کیسے مل گئے, حالانکہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, 37 سال کی عمر میں فوت ہو گئے.
6 سال میں کیا کمالات انہوں نے اختیار کیے, ایک ہی کمال تھا,
وہ کہتے تھے لا اجد غیر احد من المسلمین,
میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے.
وليس في قلبي غبر, کوئی کینہ نہیں ہے. ولا اشد على احد على شيء اعطاه الله اياه, حسد نہیں کیا. اللہ ایسی خوبصورت زبانیں اور ایسی دل ہمارے لیے بنائے جس سے اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھ کر بیان کرنے والے ہوں. اللہ عز و جلال جس طرح آج اس گھر میں جہاں ہیں اپنی شان و عظمت کے مطابق ہمیں انعامات سے نوازے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے باپت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.